shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. الخصوص الثالث عن النعمان بن بشير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تقوم ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عظما فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكن. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، وكنت أنا أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الملك العادل الجبرية فسر به وأعجبه، يعني عمر بن عبد العزيز. رواه احمد والبيهقي في دلائل النبوه. كتاب الفتن. الفصل الاول عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منا وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه. حضرت النعمان بن بشير حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: رہے گی نبوت تمہارے اندر جتنی مدت اللہ کو منظور ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، پھر ہوگی خلافت نبوت کے طریقے پر، منہاج پر، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ وہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، پھر ہوگی کاٹ کھانے والی سلطنت، پھر وہ رہے گی جتنا اللہ کو منظور ہوگا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، پھر ہوگی جبریت کی سلطنت، بس وہ رہے گی جتنا کہ اللہ کو منظور ہوگا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، پھر ہوگی خلافت منہاج نبوت پر، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو میں نے ان کی خدمت میں یہ حدیث لے کر بھیجی، ان کو یہ بات یاد دلا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ امیر ہوں گے، مومنین ہوں گے، کاٹ کھانے والی اور جبریت کی سلطنت کے بعد. بس وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی. یہ مسلم احمد کی روایت ہے اور بیہقی کی دلائل نبوت میں. فتنوں کا بیان. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ نہیں چھوڑی آپ نے کوئی چیز جو آپ کی اس وقت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک تھی مگر اس کو بیان فرما دیا. یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا اس کو جس نے بھلا دیا. میرے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے, ان ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے, اور بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ہوتی ہے تو میں جس کو میں بھول چکا ہوتا ہوں پھر میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے. جیسے آدمی کو دوسرے آدمی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے جبکہ وہ اس سے غائب ہو جائے پھر اس کو دیکھے تو اس کو پہچان لے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. پہلی حدیث کا مضمون تو وہی ہے جو پہلے گزر چکا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کا رکھنا منظور ہے, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے, اس کے بعد خلافت ہوگی منہاج نبوت پر. خلافت اعلی منہاج نبوہ, اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک نبوت کے نقش قدم پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے سرے منہ ایک بال برابر بھی ادھر ادھر ہٹنا گوارا نہ کرے. منہاج خلافت اعلی منہاج نبوت رہے گی جب تک کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, اس کے بعد ملوکیت کا دور آئے گا, کاٹ کھانے والی سلطنت جس میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں گے, ایک دوسرے پر ظلم ہوگا. تو یہ دور رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا رکھنا منظور ہوگا, اس کے بعد پھر جبریت کی سلطنت آئے گی, ایسی حکومت جس میں جبریت ہی جبریت پائی جاتی ہے. پھر یہ کیفیت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, اس کے بعد پھر خلافت اعلی منہاج نبوت قائم ہوگی. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں حبیب, وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ بنے تو میں نے ان کو یہ حدیث لکھ کر کے بھیجی, اور میں نے کہا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ کاٹ کھانے والی سلطنت اور جبریت کی سلطنت کے بعد یہ جو خلافت علی منہاج نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ کی خلافت ہے, اور آپ حقیقی معنی میں امیر المومنین ہیں. اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بہت خوش ہوئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی. جہاں تک یہ چار دور ہیں وہ تو میں نے ذکر کر دیے, ایک دور نبوت, دوسرا خلافت اعلی منہاج نبوت کا دور, تیسرے ملک حضور یعنی کاٹ کھانے والی سلطنت کا, اور چوتھا دور جبریت کا. اس حدیث میں پانچواں دور ذکر فرمایا ہے کہ اس جبریت کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. نبوت کا دور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور خلافت علی منہاج النبوت، یہ خلفائے اربع جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں حضرات کا دور دور خلافت کہلاتا ہے. اس کو خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں. اس پر جو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. بعض علماء اس کے قائل ہوئے کہ حضرت علی افضل ہیں حضرت عثمان سے، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ان چاروں خلفاء کی افضلیت بھی اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت میں افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر کا افضل امت ہونا، یعنی تمام امت میں سے افضل ہونا، یہ اس پر تو میں نے کہا کہ سب کا اجماع اور اتفاق ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان کو مصلی پر کھڑا کیا، اپنے مرض وفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمازیں پڑھوائیں. پہلے دن جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہوئی، نماز کے لیے اٹھنا چاہتے تھے لیکن غشی سی ہو گئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ، آن رسول اللہ سے میں پوچھا کہ یہ نماز ہو گئی، حل کیا اللہ ہوں انتظر نہ کہ یا رسول اللہ، نہیں حضور آپ کا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تم اچھا میرے لیے پانی رکھو، وضو کریں گے. وضو کرنا چاہتے تھے یا کر لیا تھا، پھر غشی ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، آج کے اللہ ہم انتظر نے کہا یا رسول اللہ. تین دفعہ ایسا ہوا، آپ فرماتے ہیں اچھا پانی رکھو، اس کے بعد پھر غشی ہو جاتی تھی. چوتھی مرتبہ میں فرمایا مرغی ابو بکری یوسلی بن ناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جی میں یہ آئی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میرے باپ کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے بڑا منوس آدمی ہے جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں ہمیں. تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ ابو بکر میرا باپ کھڑا ہو حضرت کی جگہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ میرے باپ کو ہونا چاہیے حضرت کی جگہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ عمر کو کہہ دیں وہ ذرا مضبوط آدمی ہے، وہ نماز پڑھائیں. کہنے کے بعد ٹھیک ہے، ان کے جی میں یہ بات، ان کے جی میں یہ بات، یہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ کھڑا نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ کھڑا ہو. دونوں نے مل کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کمزور ہیں، نئے تھے، دبلے پتلے تھے، وہ سلمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی. آپ عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں. کنا لانتن صواحب یوسف، تم ان عورتوں جیسی لگ رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی عورتیں تھیں. زلیخا نے دعوت دی تھی نا عورتوں کو، اور یوسف علیہ السلام والسلام کو فرمایا تھا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزر جائیے. یوسف علیہ السلام والسلام گزرے تو فلما رأینہ اکبرنہ مقطعن ایدیہن، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دہشت زدہ ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حاشا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی حاشا لِلَّهِ یہ تو انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. زید نے کہا فَذَلِكُمْ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. تو تمام عورتیں سفارش کرنے لگیں کہ یہ زلیخہ تمہاری آقا ہیں، تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے. ظاہر میں یہ کہہ رہی تھی اور اندر میں کچھ اور تھا، ان میں سے ہر ایک اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی زنان مصر کی طرح معلوم ہو رہی ہو، زبان سے کچھ کہنا چاہتی ہو کہہ رہی ہو اور اندر سے کچھ کہنا چاہتی ہو. اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں حضرات نے یہ کہا آپ نے فرمایا لا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہیں اللہ تعالی بھی اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ راضی ہے نہ اہل ایمان راضی ہیں ابو بکر کے سوا کسی پر. یہ دلیل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت سے افضل ہونے کی، اور ایک دلیل نہیں بے شمار دلائل، یہ میں نے ایک دلیل ذکر کی. جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ حضرت عمر کے بعد سب سے افضل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہوا تو آپ نے امت پر شفقت کی بنا پر مناسب سمجھا کہ ایک آدمی کو نامزد کر دیا جائے خلافت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا. اصل میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, یہ کاتب تھی. ان کو بلایا, دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی خلیفہ ابو بکر کی جانب سے وصیت نامہ ہے, جبکہ وہ دنیا کے سے جانے اور آخرت کے آنے کے وقت میں ہے, اور یہ وہ وقت ہے جبکہ مسلمان کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. میں نے تمہارے لیے اپنے بات تم پر خلیفہ مقرر کر دیا, یہ کہا اور بے ہوشی ہو گئی. اتنا لکھوایا تھا میں نے اپنے بعد تم پر خلیفہ مقرر کر دیا, آگے نام نہیں ذکر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے پاس سے ہی لکھ دیا عمر بن خطاب کو. لکھوا تو وہ رہے تھے جو لکھوا رہے تھے, وہ لکھ رہے تھے, یہ کاتب تھے. لیکن یہ کہہ کر کہ میں نے اپنے بعد تم پر خلیفہ مقرر کر دیا, آج کس کو کیا ہے وہ نام نہیں ذکر کیا, بے ہوش ہو گئے, غشی ہو گئی. انہوں نے آگے ساتھی لکھ دیا عمر بن خطاب کو. ہوش آیا بعد میں, غشی دور ہوئی, تو فرمایا ہاں کیا لکھا ہے پڑھ کر سناؤ. وہ شروع سے لے کر کے پڑھ کر کے سنایا اور یہاں پہنچے کہ میں نے اپنے بعد تم پر خلیفہ مقرر کر دیا عمر بن خطاب کو. فرمانے لگے تمہیں خیال ہوا کہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو بات ادھوری لے جائے گی, جو اللہ عن کا وعن المسلمین, اللہ تعالیٰ تمہیں میری طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. تم نے ٹھیک لکھا, خدا نہ خاص طور یہ تحریر ناقص رہ جائے تو پھر جھگڑے کی بات. خیر یہ تحریر مکمل کروائی, مکمل کروا کے فرمایا مسجد میں جا کے اعلان کر دو اس کا. ابھی زندہ ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زندہ ہیں ابھی. یہ کہنا تھا کہ مسجد میں اعلان ہونا تھا کہ شور برپا ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفدیز و مشہور تھی. ایک وقت آیا اور آ کے کہنے لگے کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ عمر جیسے آدمی کو آپ, جابر آدمی کو آپ ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھا دو، لیٹے ہوئے تھے، مجھے اٹھا کر کے بٹھا دو، بٹھا دیا. فرمایا تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو، تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو. میں کہہ دوں گا کہ میں تیرے بندوں پر ان بندوں میں سب سے افضل ترین آدمی کو مقرر کر کے آیا ہوں. معلوم ہوا کہ عمر سب سے افضل تھے. اور پھر ارشاد فرمایا عمر سخت ہیں اس لیے کہ میں نرم ہوں، عمر سخت ہیں اس لیے کہ میں نرم ہوں، لیکن جب خلافت کا بوجھ ان پر پڑے گا تو وہ خود ڈھیلے ہو جائیں گے. چنانچہ یہی ہوا. لیکن سخت بھی ایسے تھے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر کون ہوگا، ان پر درہ اٹھا لیتے تھے. حضرت عمر کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی ایک آدمی سے بھی یعنی یہ خطرہ نہیں تھا. اور نرم اتنے تھے کہ ایک بچہ بھی راستے میں کھڑا کر دیتا تھا، ایک عورت کھڑا کر لیتی تھی. وہ خولا ہے نا، خولا بنت حکیم، جن کا ذکر اللہ تعالی نے 28ویں پارے میں کیا، قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس بات اس عورت کی جو آپ سے جگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. زہار کیا تھا اس کے میاں نے اس سے. ایک دن جا رہے تھے، یہ خاتون مل گئی راستے میں، کہنے لگے عمر ٹھہر جا، ٹھہر گئے، سر جھکا دیا. کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تم عمیر کہلاتے تھے، تم کو عمیر کہتے تھے، عمر کی جگہ عمیر، پھر تم عمر بن گئے، اب ماشاء اللہ امیر المومنین ہیں. اور پتہ نہیں آگے اس نے کیا کیا کہا. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان خاتون سے کہا کہ تم امیر المومنین کو ایسی باتیں کہتی ہو، کوئی نصیب کی تیز تیز تم نے باتیں کی تھیں، کہا تم امیر المومنین کو ایسی باتیں کہتی ہو. حضرت عمر نے فرمایا کچھ نہ کہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ تعالی نے سات آسمانوں سے اوپر سنی تھی، عمر اس کی بات کیوں نہ سنے. کوئی اعتراض کرے، مجال نہیں تھا کہ حضرت عمر کے اس سے قبیلگی ہو، ماتھے پر تیور آئیں، یہ نہیں، اس کا جواب دیتے تھے. جھیلے اتنے تھے، نرم اتنے تھے، کمزوروں کے مقابلے میں اتنے نرم تھے، لیکن جابروں کے مقابلے میں اتنے جبار کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، بڑے سے بڑا. اور عادل فاروقی تو مشہور ہے، عادل فاروقی کے ساتھ ساتھ فاروقی کوڑا بھی مشہور ہے. اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا تو مجھ سے بہتر نے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میری رائے یہ ہے کہ چھ آدمی عشرہ مبشرہ میں سے چھ باقی تھے اس وقت پیچھے. یہ چھ آدمی ہیں کہ دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اس حالت میں کہ آپ ان سے راضی تھے. اس لیے صرف ان چھ آدمیوں کا انتخاب ہو سکتا ہے، باقی کسی کا خلافت میں حق نہیں. پیندے کسی بند کر لی، اور اس خلیفہ کو ان میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بننا ہے، ان کو چننے کا بھی انہی کو حق ہے، باقی کسی کو حق نہیں. یہاں گدھے کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے، گائے کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے، بیل کو بھی حق ہے، عورت کو بھی حق ہے، مرد کو بھی حق ہے، عیسائیوں کو بھی حق ہے، چوڑوں کو بھی حق ہے. صدر مملکت کا ووٹ اور ایک چوڑے کا ووٹ دونوں برابر ہیں. یہ جمہوریت ہے ماشاءاللہ، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. تین دن صہیب نماز پڑھائیں گے میرے مرنے کے بعد، تین دن صہیب نماز پڑھائیں گے، اور ان کو تین آدمی کی مہلت، تین دن کی مہلت دی جاتی ہے ان چھ صاحبوں کو. اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، باقی دنیا پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. ان میں سے یہ چھ تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید. نہیں، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید نہیں، اس کے بعد علی اور عثمان، یہ چھ ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی میرا بھی نام ان چھ میں آتا ہے، میں تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. چلیے ایک نکل گیا، میرا کوئی حصہ نہیں، میں اس کا امیدوار نہیں ہوں. اور میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ مجھے انتخاب کا حق دے دو، میں تمہیں منتخب کر دیتا ہوں. کہنے کے بہت اچھا، حضرت طلحہ اور زبیر، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے ووٹ دے دیے اپنے اپنے حضرت علی اور حضرت عثمان کو. یعنی میری رائے ان کے سپرد ہے. تو صرف دو آدمی درمیان میں رہ گئے، باقی نکل گئے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت علی. تین دن کی مہلت تھی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے رات دن ایک کر کے رائے عامہ معلوم کی کہ پبلک کا رجحان کس طرف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، بعد میں فرماتے کہ میں نے پردہ نشین عورتوں تک سے مشورہ کیا، سب کی رائے یہ تھی کہ عثمان زیادہ مستحق ہیں خلافت کی، لیکن اس راز کو فاش نہیں کیا انہوں نے، بلکہ پھر اجتماع ہوا تیسرے دن ان چھ صاحبوں کا، تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو خلیفہ بنانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو تم بیعت کرو گے؟ کہا بسد شوق سمع و طاعتن. اور حضرت علی سے پوچھا کہ اگر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کروں تو آپ بیعت کریں گے؟ کہنے کے سد بسد شوق.
سماوتاتن، دونوں سے اقرار لے لیا. حضرت عثمان کو کہنے لگے کہ لائیے ہاتھ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ بیان کہ مجھے ایک آدمی بھی نہیں ملا جو علی کو ترجیح دیتا ہو عثمان پر. تین دن میں نے تحقیقات کی، سب سے ملا ہوں، ہر ایک سے مشورہ کیا ہے، ایک آدمی بھی مجھے نہیں ملا جو حضرت عثمان کو پر حضرت علی کو ترجیح دیتا ہو. صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسخت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، حیات تھے، تو ہم کہا کرتے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے تھے. اور ایک روایت میں تسم لا نخیر بین احد من الصحابی، ان تین حضرات کو ہم ترجیح دیتے تھے علی ترتیب، صحابہ کی جماعت میں ان تین آدمیوں کا نمبر لگا ہوا تھا، اور پھر ہم کہتے تھے اس کے بعد صحابہ کے درمیان ہم ترجیح نہیں دیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کیا سنگ بنیاد رکھا، تو پہلی اینٹ، کچی اینٹیں ہوتی تھیں، پکی تو نہیں تھی، پہلی اینٹ خود رکھی، دوسری ابو بکر سے رکھوائی، تیسری عمر سے رکھوائی، چوتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوائی. سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے، اسی وقت سمجھ لیا. تو غرضے کے یہ چار خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمہور اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب ان کی خلافت کی ہے، وہی ترتیب ان کی افضلیت کی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی. یہ چار جس کو ادیبانہ زبان کہتے ہیں، میں کہتے ہیں گلے سرے سبت، یعنی ٹوکرے، پھولوں کا ٹوکرا ہے نا، اس کے اوپر ایک بڑا پھول رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلے سرے سبت. یہ چار اکابر جو ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں گلے سرے سبت ہیں، پورے پھولوں کے ٹوکرے کے اوپر کے پھول ہیں یہ چار. حضرت علی کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حضرت چھ مہینے کے لیے حضرت حسن خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی، حضرت حسن نے بیعت کر لی. وہ جو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، یہ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی. اس وقت سے سلطنت کا دور شروع ہوا، خلافت ختم ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ خلافت راشدہ کا دور نہیں ہے، بلکہ ملوکیت کا دور ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ خلافت خاصہ جس میں انوار نبوت پائے جاتے ہیں، وہ تو حضرت عثمان کے زمانے پر ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جو ہے نا، وہ اصل میں درمیان میں برزخ کا زمانہ ہے، خلافت اور ملوکیت کے درمیان کا زمانہ ہے. پھر وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ دارم بیہا کنہ و کنہ نحبوہا دارم بیہا کنہ و کنہ نحبوہا اذن ناس و ناس و زمان و زمان. اپنے شہر اور اپنے گھر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہمارا گھر تھا جبکہ وہاں ہم رہا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آدمی آدمی ہوتے تھے اور زمانہ زمانہ ہوتا تھا, پھر وہ نہ آدمی آدمی رہے نہ وہ زمانہ زمانہ رہا. اس میں نہ حضرت معاویہ کا قصور تھا نہ کسی اور کا قصور تھا, وہ وقت نہیں رہا تھا. چلو اس کی شرط پہ درمیان میرا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ جو حبیب نے شرح کی ہے اس حدیث کی کہ حضرت معاویہ کا دور اور اس کے بعد جو خلفاء آئے ان کا زمانہ, حضرت معاویہ کے بعد یزید ہوا, یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ہوا. وہ بہت نیک آدمی تھا, نوجوان تھا بالکل. اس نے 4 مہینے خلافت کی اور کہا کہ میں تو چھوڑتا ہوں, مجھ سے نہیں ہوتی. ادھر مروان نے دعویٰ کر دیا خلافت کا, اور ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے, اب 2 خلیفے پھر ہو گئے. مروان کوئی 9 مہینے کے بعد قتل کر دیا گیا, اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک بیٹھا. اس نے خوب مضبوط حکومت کی, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے زمانے میں شہید کر دیا گیا. یہ مروان کے بعد عبد الملک, عبد الملک کے بعد پھر اس کے 4 لڑکے خلیفہ ہوئے. ولید ابن عبد الملک, ہشام ابن عبد الملک, سلیمان ابن عبد الملک, اور ایک اور کیا نام ہے اس کا, سلیمان آخری تھا. اور یہ عمر ابن عبد العزیز اس کے عبد الملک کے داماد تھے. سلیمان کو رجاح ابن حیوت قاضی تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ تم نیکی کا کام کر جاؤ, جاتے ہوئے خلیفہ بنا کے جاؤ عمر ابن عبد العزیز کو. اس نے کہا بہت اچھا. عمر ابن عبدالعزیز پر بہت اعتماد تھا سلیمان ابن عبد الملک کو. اس کی اولاد چھوٹی تھی, خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھے. اس نے اپنے بہنوئی عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا. اس طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے. لیکن بعد میں پھر وہی 2.5 سال ان کی خلافت رہی صرف, اس کے بعد پھر وہی سلسلہ رہا. تو عمر ابن عبد العزیز کی اہلیہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ وہ خاتون ہے جس کا باپ خلیفہ تھا, جس کے 4 بھائی خلیفہ تھے, جس کا شوہر خلیفہ تھا. اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو انہوں نے, حبیب نے یہ شرح کی ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے سے لے کر سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے تک وہ جو ملوکیت کا دور رہا وہ ختم ہونے کے بعد یہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی حضرت عمر ابن عبد العزیز کی. لیکن ہمیں اس شرح سے اتفاق نہیں, کیونکہ یہ تو بات بہت جلدی ختم کر دی. اصل میں بات یہ ہے کہ ملوکیت کا دور رہا, ملوکیت کے بعد میں نے کہا جیسے کل کہا تھا جبریت کا دور آیا جمہوریت کا, اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی حضرت مہدی کے زمانے میں. یہ جمہوری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ شرح ہے اس حدیث کی. سبحانک اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
شہید اسلام ڈاٹ کام. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com